بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. لكن ايش اسمه؟ هم بانش في قاعدة بربونش وريبو قواعده جنك تعلق الله تعالى كي باك كلام قرآن مجيد كي تفسير سه هي. چار قاعدة گزر چکے ہیں، کون سے چار قاعدة گزرے ہیں؟ پہلے یہ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو پانچ قاعدة بتاؤں. پہلا قاعدة وقت البیوت من ابوابها، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کام بھی کرنا ہے اصول کے مطابق کرنا ہے. یہ عام قاعدہ ہے، صرف قرآن مجید کے تعلق سے نہیں بلکہ ہر معاملے میں، کہ دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، ہر چیز کے اصول ہیں اور اصول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. دوسرا قاعدہ العبرۃ بعموم اللفظ ليس ولا بخصوص السبب، يعني عبرت كيف چیز میں ہے، الفاظ کے عموم میں ہے، نہ کہ خصوص سبب. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام کی زندگی میں اسباب تھے نزول کے، صرف اس حد تک قرآن مجید محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تا قیامت رہے گا، وہ قرآن کے احکام بھی تا قیامت رہیں گے. تو عمومی طور پر قرآن مجید کی جو الفاظ ہیں وہ ہر زمانے کے لیے اور ہر مکان کے لیے ہیں. تیسرا قاعدہ الف لام ال، اگر اسم جنس کے ساتھ لگ جائے یا کسی صفت کے ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الاستغراق، یعنی عموم اور شمول، ہر طرح سے اس معنی کے اندر وہ وصف شامل ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یا جس پہ ال داخل ہوا ہے. جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو رحمت کے جو بھی معنی ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جو نہیں بھی آتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ ال استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر طرف سے اس معنی کو گھیر لیتی ہے الف اور لام ال. میرا ایک سوال ہے، کسی شخص کا نام ہے عبد الرحیم، کہ اسے رحیم کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی میں نے کہا رحیم کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یار الفام تو نہیں کہہ رہا نا میں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں رحیم کہہ رہا ہوں، کہا جا سکتا ہے. اچھا الرحیم کہا جا سکتا ہے، پتہ چلا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. رحمت کے سارے معنی چھوٹے سے لے کے بڑے تک، کون حقدار ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اسے جب الف لام لگ جاتا ہے کسی وصف کے ساتھ اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو قرآن اور سنت میں، تو الف لام کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ الف لام استغراق کے لیے ہے اور یہ معنی، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. واضح ہے؟ چوتھا قاعدہ صیغہ العموم میں سے نکرہ فی سیاق النفی یا النہی یا الشرط یا الاستفہام، الہ مع اللہ، الہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. سیاق کیا ہے؟ سیاق کس چیز کا ہے؟ استفہام. نکرہ فی سیاق الاستفہام تفید العموم، کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے میں کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ کیا ہے؟ لا نافیہ ہے، الہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ فی سیاق النفی یفید العموم، یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، آج کے درس میں پانچواں قاعدہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں المفرد المضاف یفید العموم کما یفید ذلك اسم الجمع، مفرد مضاف میں بھی عموم کا فائدہ ہے، یا مفرد مضاف کا فائدہ بھی عموم کا ہوتا ہے، جیسے کہ اسم جمع کے اسم میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے. صیغ العموم میں سے شیخ صاحب یہاں پہ یعنی ابتداء ان صیغوں سے کر رہے ہیں جو اس میں عموم اور شمول کا معنی پایا جاتا ہے، تو ان میں سے تین تو گزر گئے ہیں، چوتھا آج کے درس میں ہے. صیغ العموم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، سب نے اسی ایک چھتری کے نیچے ہیں، اس سے خارج نہیں ہے. عموم اور شمول کا معنی ہے. اسم جمع کیا ہے؟ وہ نام جس میں دو سے زیادہ، تثنیہ دو ہوتا ہے نا، جمع دو سے زیادہ ہو. جب ہم کہتے ہیں الرجال تو مطلب ایک مرد ہے کیا؟ بہت سارے مرد ہیں، لیکن ہیں سارے مرد. اسم کیا ہے؟ یہ جمع ہے. اچھا، جب کیا اسم جمع کے علاوہ بھی جو اسم مفرد ہے کیا اس میں صیغہ عموم پایا جا سکتا ہے؟ اب یہ مفرد عموم میں تبدیل ہو سکتا ہے ایک طریقے سے، وہ کیا ہے؟ اس سے اگر اضافہ کر دیا جائے. اور ایک بڑی خطرناک بات ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے امرأتی طالق، میرے بیوی کو طلاق ہے، اور اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، اگر سب کو طلاق ہو جائے گی، پتہ ہے؟ جب تک متعین نہیں کرے گا کہ یہ شامل نہیں تھی، وہ تھی صرف. اگر شامل، اگر اسے استثناء نہیں کرتا تو سب کو طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ اس نے کہا ایک کا کہا، اس نے امرأہ ایک ہے، لیکن جب اضافہ کر دیا گیا ہے تو مفرد مضاف کے اندر جو صیغہ ہے وہ عموم کا صیغہ ہے، عموم میں سب شامل ہو جاتے ہیں. واضح ہے؟ نہیں واضح ہے. کوئی شخص کہتا ہے میرا غلام آزاد ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ غلام ہیں، سارے آزاد ہو جائیں گے، جب تک کہ وہ متعین نہیں کرے گا کہ اس عموم سے مستثنا کوئی ہے کہ نہیں ہے. کہ نہیں، میری نیت اس کی تھی صرف، یا ان دونوں کی تھی، باقی نہیں ہے. اگر وہ نہیں کرتا، کہہ دے میرے غلام آزاد ہے، مر جاتا سارے غلام اس کے آزاد ہیں، اگر اس نے ایک غلام کا کہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں صیغہ کیا ہے اور کس طریقے سے معنی اس میں پایا جائے. تو چند ایسی اہم باتیں جو قرآن مجید کی آیات میں آئی ہیں، دیکھیں معنی کتنا پیارا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پر، فکما ان قوله تعالی حرمت علیکم امہاتکم، سورۃ النساء آیت نمبر 23 الى آخر الآية الى آخرها، یشمل کل ام انتسبت الیہا وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات. اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائے وہ عورتیں جو ہمارے اوپر حرام ہیں، ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. دادی حرام ہے؟ کیا کوئی شخص دادی سے شادی کر سکتا ہے؟ حرام ہے. نانی سے کر سکتا ہے؟ حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں دادی کا لفظ ہے، نانی کا لفظ ہے، لفظ تو نہیں، معنی تو موجود ہے نا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، امہات مائیں. اچھا، اس میں اضافہ بھی ہے امہاتکم، اس سے مراد ہر وہ ماں جس کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں، اور ہر وہ جو آپ کی طرف منسوب ہے، ہر وہ عورت جس کی طرف آپ منسوب ہیں جو آپ سے اوپر ہیں، یعنی دادی ہے، پردادی ہے، اس کی ماں ہے، نانی ہے، پر اس اور اس کی ماں ہے، امہات میں، بنات میں، بنات میں سب عورتیں شامل ہیں، جس کی طرف جو جن کی طرف جن کی نسبت آپ کی طرف ہے، انتسبت الیک، وہ سب اس میں شامل ہیں. تو پوتے سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. پوتے کی بیٹی سے نہیں کر سکتا. دلیل کیا ہے؟ بنات کے لفظ میں یہ سب شامل ہیں. وفی شیخ محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں یہ فائدہ کہ ام کے لفظ میں سب عورتیں شامل جس طرف آپ منسوب ہیں، اور بنت کے لفظ میں سب بیٹیاں شامل ہیں جو جن کی نسبت آپ کی طرف ہے، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہوں. اس میں خالہ بھی شامل ہے. اچھا، اس کے لیے اور اس کی ذریت جو سب کے لیے، جو ان کے بعد میں آنے والی قیامت کے دن تک جتنی بھی اس کے اولاد آئے گی، سب کا یہ حکم ہے. اچھا، رضاعت سے اگر ہو، مثال کے طور پہ کوئی رضاع پھپھو ہے، تو وہ تمہاری بھی ہے اور تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے. بیٹے ہیں تو بیٹوں بیٹے تک کے حکم چلا جاتا ہے، خالہ بھی اسی طریقے سے. اچھا، دوسری مثال شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَإِنَّ تَشْمَلَ النِّعْمَةَ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ. اچھا، نعمت ربک، کتنی نعمتوں کا ذکر ہے؟ نعم جمع ہے، نعمت ایک ہے، تیری رب کی نعمت یا آپ کے رب کی نعمت، اس میں جتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سب شامل، چاہے دنیاوی نعمت ہو یا دینی نعمت ہو. لفظ مفرد ہے، لیکن جب اضافہ کیا گیا رب کی طرف، مفرد مضاف ہو گیا ہے، اس میں سب نعمتیں شامل ہیں. اچھا، تیسری مثال، قل ان صلاتی، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، ونسکی اور میرا نسک، ومحیائی اور میری زندگی، وماتی اور میری موت، میرا جینا میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، الی آخر آیت سورۃ النعم نمبر 162. شیخ الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فانها تعم الصلوات کلها، جتنی بھی نمازیں سب اس میں، صلاتی میں ایک نماز ہے نا، کیا صرف ایک نماز ہے یا ساری نمازیں ہیں؟ تو لفظ صلات کا ہے ایک، لیکن جب اضافہ کیا گیا یا متکلم کے ساتھ، صلاتی میری نماز، یعنی میری ساری نمازیں، تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب مفرد مضاف ہو جائے، کس چیز کا اضافہ کر دیا جائے، تو اس میں سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، تو اس میں ساری نمازیں شامل ہیں اور سارے نسک العبادات شامل ہیں، اور جو کچھ جس چیز میں بندہ ہے، جس پر اس کی زندگی اور موت ہے، سب اس میں شامل ہیں، اور سب صرف اللہ ہی کے لیے خالصتاً بجا لانا ہے بغیر کسی کو شریک کرتے ہوئے. ایک اور مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَاتَّخَذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، الى آخر آیت سورۃ البقرۃ نمبر 125 میں. على احد القول، یعنی مفسرین کا قول یہ بھی ہے اس آیت کے تعلق سے، کہ جتنے بھی مقامات ہیں حج کے مشاعر میں، مشاعر الحج میں، جن سے گزرے تھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان سب کو عبادت گاہیں بنا لو، یعنی وہاں پر رکنا ہے. جیسے کہ ہم پہلے منا میں جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ واپس آتے ہیں، پھر منا واپس آتے ہیں، پھر مکہ جاتے ہیں. یہ سارے مختلف مشاعر حج کے، مختلف جگہ جہاں سے گزرنا ہے، یہ مقامات ہیں حج کی، مقامات حج کہا جاتا ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ایک لفظ ہے. تو بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد سارے مقامات، اور بعض نے کہا نہیں، مقام ابراہیم صرف یہی ہے جہاں پر، جو کعبے کے قریب ہے، اور وہاں پر جو ہے نماز پڑھنی ہے، طواف کے بعد جو رکعت جو پڑھنا مسنون ہے، اور اس کو قید مصلی نے کر دیا ہے. لفظ سارے مقامات ہونے چاہیے تھے، جب مصلی کی بات، نماز کی بات آئی ہے، تو پھر یہی مقام جو ہے متعین ہو جاتا ہے. پھر ایک اور مثال دیتے ہیں وہ اصرح من ھذا، اس سے زیادہ واضح جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس میں صریح الفاظ ہے عموم کے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا الاخر ایسو نحلۃ نمبر 123، پھر ہم نے آپ پر وحی کی میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کہ بے شک اتباع کرے ملت ابراہیم کی جو حنیف تھے، شرک سے دور تھے. اچھا ملت ایک ہے، ابراہیم ایک ہے، اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ صفوان تو ھذا شامل لکل ما هو علیہ من التوحید والاخلاص للہ تعالی والقام بحق العبودیہ، اس میں جو بھی معنی ہے توحید کے، اخلاص کے اور عبودیت کے، جو بھی حقوق ہیں، سب اس ایک جملے ملت ابراہیم میں شامل ہیں. اس سے زیادہ عموم شیخ صفوان فرماتے ہیں، اس زیادہ شمول اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہم اقتدہ. بڑی پیاری بات سنیں ذرا، ھدى اللہ فبہداہم اقتدہ، شیخ صفوان فأمره اللہ ان یقتدی بجميع ما علیہ مرسلون من الہدى. اقتداء کرنی ہے انبیاء علیہ السلام کی جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام قائم تھے ہدایت میں سے، وہ یہ کیا؟ علوم النافع والاخلاق الزاکیہ والاعمال الصالحہ والہدى المستقیم، یہ والہدی المستقیم، سب اس میں شامل ہیں. جتنے بھی علوم نافع رسول لے کے آئے ہیں سب اس میں شامل ہے، جو بھی خوبصورت و پیارے اخلاق لے کر آئے تھے سابق انبیاء، سب اس میں شامل ہیں. اعمال صالح سب اس میں شامل ہیں، اور ہدایت کے جو بھی معنی سب اس میں شامل ہیں. اور یہ آیت جو ہے ان دلائل میں سے ایک دلیل سمجھی جاتی ہے، ایک معروف اصول ہے کہ ان شرع من قبل شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ایک قاعدہ ہے کہ جو ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو ان کی شریعت ہے، انبیاء کی شریعت جو ہے، وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت کے خلاف اس میں کوئی امر یا حکم نہ ہو. جو سابق انبیاء شریعت لے کر آئے تھے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جی قرآن، ہاں ایمان تو رکھتے ہیں. سابق انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہے. جو منسوخ ہو گئی ہے اور خلاف ہے قرآن مجید کے، وہ تو ہم نہیں لیں گے، لیکن جو منسوخ اور برقرار حکم رہ گیا ہے پچھلی شریعت میں یا قرآن مجید میں، اس کا ذکر نہیں ہے اور مخالفت بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس پر عمل کیا جائے گا. اس لیے قاعدہ یہ ہے یا اصول یہ ہے اس مسئلے میں کہ ہم سے پہلے انبیاء کی جو شریعت ہے ہماری بھی شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. تو کہاں سے دلیل پکڑی ہے؟ یہ قاعدہ کہاں سے آیا ہے؟ اور بھی دلائل، اس میں سے ایک یہ آیت بھی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ، ھداہم اقتدہ میں یہ معنی موجود ہے. اچھا ایک اور مثال، وكذلك قوله تعالى، الله تعالى كيف فرمان، وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه الاخر سوره الانعام ايه نمبر 153. صراطي كتني صراط هي هيك اسمي شيخ صفرت، وهذا يعم جميع ما شرع لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا. اسم السار شريعه شامل هي جو اپنے بندوں کے لیے شروع فرمائی ہے، چاہے عبادت میں ہو، چاہے فعل ہو یا ترک ہو یا عقیدہ ہو یا انقیاد ہو، سب معنی اس ایک لفظ صراط میں شامل ہیں، جب صراط کو اضافہ کر دیا گیا ہے یا کے ساتھ. صراطی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کیا ہے، اضافہ کیا ہے. واضاف نفسی فی هذه الآیت لکونہ نصبہ لعبادی، اچھا صراطی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کو اللہ تعالیٰ نے ہی اسے نصب کیا ہے، اس راستے کو بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے. كما أضاف الذين أنعم الله عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم سورة الفاتحة نمبر 7 میں. یہاں پر نسبت کس کی طرف ہے؟ صراط الذين أنعمت عليهم. صراط مفرد ہے یہاں پر بھی, لیکن نسبت کس چیز کی طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لکونہم هم السالکون له, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس راستے پر صراط پر چلنے والے ہیں. فصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والاخلاق والاوصاف والاعمال. اس میں جو بھی اس راستے پر چلنے والے ہیں انبیاء میں سے, صدیقین میں, شہداء و صالحین میں سے, جو بھی ان کی صفات تھیں, چاہے وہ علم کے تعلق سے, علوم کے تعلق سے تھی, یا اخلاق, یا اوصاف, یا اعمال کے تعلق سے, سب اس میں شامل ہیں. یعنی صحابہ اور سلف کی جو ہم بات کرتے ہیں, منہج سلف کی بات کرتے, تو صحابہ اور سلف کی منہج کی کیا بعض چیزیں لینی ہو بعض چھوڑ دینی ہے؟ یہ ہر معاملے میں دلیل کیا ہے؟ یہی ہے, اضافہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اضافہ ہے. صراطی میں سب صراط میں جو بھی چیزیں شامل ہیں, چاہے فقہ مسائل ہوں, چاہے عقیدہ کے مسائل ہوں, کوئی بھی, سب اس میں شامل ہیں. منہج ہے کون سا اختیار کرنا ہے, دین کو کیسے سمجھنا ہے, سب اس میں معنی شامل ہیں. اور جب اضافہ ہوتا ہے الذین انعم اللہ علیہم کی طرف, تو پھر جس چیز پر وہ تھے سب اس میں شامل ہیں. ان کے اخلاق کیسے تھے, ان کے اقوال کیسے تھے, ان کے افعال کیسے تھے, ان کے اخلاق اور ان کے جو رہن سہن کیسے تھا, سب اس ایک معنی میں شامل ہے. اس لیے جب ہم سلفیت کی بات کرتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عبادات کی حد تک, عقائد یا منہج کی حد تک, بلکہ علم بھی, عمل بھی, حسن اخلاق بھی, حسن کردار بھی, سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ, اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, سورۃ کہف کی آخری آیت کا آخری حصہ نمبر 110 سورۃ کہف کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں يدخل في ذلك جميع العبادات, لفظ کیا ہے عبادہ, ایک ہے مفرد ہے جمع ہے, عبادہ مفرد ہے نا, عبادات تو نہیں ہے, عبادات میں تو سب معنی پتہ چلا. عبادات جب آپ جمع کی بات کرتے, جمع تو ظاہر عموم ویسے ہوتا ہے, لیکن مفرد میں کیسے عموم آ گیا, دیکھیں سبحان اللہ, بعبادتی ربہ, عبادت کی اضافہ کس چیز کی طرف ہے؟ رب کی طرف. تو اس میں جو بھی عبادات ہیں, چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو, یا عبادت اعتقادی ہو یا عملی ہو, سب اس میں شامل ہیں. کوئی شخص کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے, عبادت ہے, تو دعا پکار کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے, اس کے بعد درست ہے؟ کیوں, دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے, مفرد ہے, مضاف ہے, مفید العموم, اس میں ہر قسم کی عبادت شامل ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور پیاری مثال ہے, عبد کے, عبد کیا ہے؟ مفرد ہے, عبید جمع ہے. اچھا, عبد جب عبد کے اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرا بڑی پیاری باتیں سنیں, ذرا کتنی پیاری باتیں. شاہ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عبودیت سے کیا ہے, عبد کے لفظ سے کیا ہے, جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی, اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. مثال کے طور پر سبحان الذی اسرا بعبدہ الی آخر آیۃ سورۃ الاسراء نمبر 1. اچھا, دوسرے میں سورۃ الفرقان نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, سورۃ الاسراء میں بِعَبْدِهِ, اور اس آیت میں عَلَىٰ عَبْدِنَا. تیسرے مثال سورۃ الفرقان نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الی آخر آیت سورۃ الفرقان نمبر 1. اچھا, اس میں دیکھیں عَبْدِهِ بِعَبْدِهِ عَلَىٰ عَبْدِنَا اور علی عبدہ, عبد کے ساتھ جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اس ضمیر کے نسبت ہے, اور یہاں پر جو مضاف ہے وہ مفرد ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یدل علی ان وفى جميع مقامات العبودیہ, کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام علیہ وسلم جو بھی مقامات عبودیت ہے سب کے وفا کی ہے. یعنی سب سے زیادہ عبادت گزار اور عبودیت کے معنی جو شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام علیہ وسلم میں موجود ہے بعبد میں. اس لیے حیث نال اشرف المقامات بتوفیت الجن مقامات العبودیہ, کسی بندے کا شرف اس عبودیت سے جڑا ہوا ہے. وہ جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا, جتنی بندگی زیادہ کرے گا اتنی اس کا شرف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے, اور کوئی کسی نے بھی اس شرف کو حاصل نہیں کیا ہے, اور نہ کوئی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مثال, علیہ اللہ بکاف عبدہ, کفایت کی بات دیکھیں ہم, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورۃ زمر 36 کے آیت کا حصہ ہے, فکلما کان العبد اقوم بحقوق العبودیت کانت کفایت اللہ لو اکمل و اتم. یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے عبودیت کا حق ادا کرتا رہتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے, اس پر ترقی حاصل کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کفایت اتنی ہی اس کے لیے کامل و شامل ہوتی جاتی ہے اور تمام ہو جاتی ہے. کچھ شخص چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس میں مزید مضبوطی حاصل کرنی چاہیے. جتنی آپ کی بندگی مضبوط ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تو نگہبانی بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی, کیونکہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق ادا کیا ہے, عبودیت کا حق جتنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے کیا, خصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کسی بندے نے نہیں کی. اس لیے سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ عبودیت کے مقام تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور حفظ و امان دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے رہا ہے اپنے انبیاء کے لیے, خصوصی طور پر اپنے آخری پیارے نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی قریش اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی, سارے وسائل ان کے پاس تھے, قتل بھی کر سکتی, دھمکی بھی دی, کوشش بھی کی, کچھ کر سکے؟ کچھ کر سکے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ جتنی عبودیت میں ترقی ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی حفظ اور امان میں مضبوطی ہوتی ہے. وقوله اللہ تعالیٰ کے ارشاد, وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. امرنا, انڈر لائن کر, امر میں کیا ہے؟ امور جمع ہے, امر ایک ہے, امر ہمارا امر, اس میں سارے امور شامل ہیں, پلک جھپکنے تک کہ حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. سورۃ قمر 50 میں, دو اگلی آیت سورۃ نحل 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. شاہد کہاں پہ ہے؟ قولنا, قول ایک ہے ہمارا قول, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں, کن فیکون. شیخ صاحب فرماتے ہیں, یشمل جميع اوامره القدرية والكونية, وهذا في القرآن شيء كثير. القرآن مجمع اسی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی اوامر ہیں, ذرا ایک سے ایک تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قول ایک نہیں ہے, جتنے بھی اقوال جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر ہیں, چاہے قدری ہوں کونی ہوں کوئی بھی ہوں یا شرعی ہوں, سب اس میں شامل ہیں. شیخ عثمین رحمہ اللہ تعلیق میں فرماتے ہیں, آخر میں مفرد مضاف جو ہے اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے. اور مثال کے طور اگر کوئی شخص کہتا ہے امرأتی طالق, تو اس کی ساری بیویوں کو طلاق ہو جائے گی جب تک وہ ایک متعین نہ کر لے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا گھر وقف ہے اور اس کے تین گھر ہیں, تو سارے وقف میں ہو جائیں گے. اگر کہتے ہیں داری وقف, اس نے ایک کہا ہے تو اس کے گھر تین ہیں, تو اس کے قول کے مطابق سارے کے وقف ہو جائیں گے جب تک وہ ایک متعین نہ کر. متعین نہیں کرتا تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ مفرد مضاف میں عموم کا صیغہ پایا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کہے غلام حر, کہ میرا غلام جو ہے وہ آزاد ہے, جمع غلمان اس کے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے معلوم یہ نہیں جب تک کہ وہ کسی ایک استثناء کی یعنی نیت نہ کر لے. یہ قاعدہ آج کے درس میں اس میں اب دیکھیں جہاں پر مفرد مضاف آپ کو نظر آئے تو اس کے اندر عموم اور شمول کا معنی ہوتا ہے. جب بھی اب کوئی حدیث ہو کوئی قرآن کی آئے تو عربی زبان میں اس قاعدے کے مطابق جو ہے عرب تو جانتے ہیں لیکن جو عربی نہیں جانتے شاید ان کو اس قاعدے کا پتہ نہیں, اس لیے شیخ صاحب نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے. اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ایسے معنی آپ کے سامنے آتے ہیں تو بہت سارے آپ کے لیے فہم کے راستے کھل جاتے ہیں مزید اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے, اور مزید تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا آپ کے دل میں اثر ہو جو اصل مقصد قرآن مجید کا, تاکہ ہماری زندگی میں جو ہمارے اقوال ہیں افعال ہیں ہمارے اخلاق ہیں سب کمال کے ہوں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ہمارے دل میں نہیں ہوتا تو اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. اور کیسے کیسے سمجھے قرآن مجید کو ہم, چند اصول اور قواعد ہیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اب جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو کوشش کریں سمجھنے کی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں صرف طوطوں کی طرح پڑھنے کا صرف اگر آپ کو صرف حرف کا اجر چاہیے تو ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن کیا قرآن مجید کا حق ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ توحید کے احکام پڑھتے ہیں اور اس کے خلاف عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ شرک یا بدعات تو کیا فائدہ ہوا ہے, بلکہ حجت ہے قیامت کے دن آپ پر کہ آپ نے پڑھا تو پہ زبان سے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور فوراً نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً غیر اللہ کو پکارا ہے, کوئی نبی کو پکارتا ہے کوئی غوث کو پکارتا ہے اور کوئی کسی اور کو پکارتا ہے, تو فوراً اپنی اس وعدے کو توڑ دیتے جو اپنے رب کے ساتھ کرتے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وجہ کیا ہے؟ اگر کہتے میری کم فہمی ہے تو اب تو پتہ ہونا چاہیے نا کب تک اس کم فہمی کا شکار رہو گے, یہ غلط فہمی کا شکار رہو گے. اور توحید کے معاملے جیسا جو سب سے عظیم معاملہ ہے, اور شرک کے معاملے جو سب سے بدترین اور سب سے سنگین معاملہ ہے, ان معاملات میں بھی کوئی شخص کر کے مجھے اس کی خبر نہیں تھی تو بہت بڑی بات ہے. واللہ خبروں کے تعلق سے ہمیں کیا کچھ نہیں آتا ہے, آج بہت ساری باریک بینیاں اور ایسی انفارمیشن کے سیلاب ہیں کہ شاید آپ گنے تو تھک جائیں گے. روزانہ نئی چیزیں ہم سیکھتے ہیں پتہ, روزانہ. ان سب کے لیے وقت تو ہے لیکن توحید کے لیے وقت نہیں ہے, عجب بات ہے واللہ. اس لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اپنے راستے کو دیکھ لیں اور اپنے سمت کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرف جا رہے ہو, کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. اگر توحید و سنت کا راستہ ہے اور سلف کا راستہ ہے تو اس میں انشاءاللہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرے اور مزید ترقی کی دعا کرے. اور اگر کوئی اور راستہ ہے جو اس سے جدا ہے تو ابھی وقت ہے سنبھلنے کا, ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا اور حق راستے کی اتباع کرنے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.